السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ، آپ کے میزبان بہجت حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل اور انجینئر ہیں زینب عبد الرحمان۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں۔ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور ہمارے پروگرام آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست سماعت فرمائیے۔ اس کے علاوہ فیس بک پر بھی براہ راست آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، آپ سوال بھیج سکتے ہیں جن کو ہم اپنے ماہرین سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہم پتہ آپ کو بتاتے ہیں، facebook.com/voaurdu۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ ہم آغاز کرتے ہیں۔ موضوعات ہیں پاکستان اور بھارت کی شنگائی تعاون تنظیم یعنی ایس سی او میں مستقل رکنیت، پاکستان میں برسر اقتدار پارٹی مسلم لیگ نون کی شریف خاندان کی پوچھ گچھ سے متعلق مشترکہ تحقیقاتی کمیشن یعنی جے آئی ٹی پر تنقید، داعش کی طرف سے بلوچستان میں اغوا کیے گئے دو چینی باشندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ، ایف بی آئی کے سابق ڈائریکٹر جیمز کومی کی پبلک ہیئرنگ کے بعد امریکی انتخابات میں روسی مداخلت اور انتظامیہ کے حوالے سے ایک تجزیہ، اور آخر میں ہم بات کریں گے برطانیہ میں ہونے والے عام انتخابات کی جن میں برسر اقتدار کنزرویٹو پارٹی اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ پاکستان اور بھارت شنگائی تعاون تنظیم یعنی ایس سی او کے مستقل رکن بن گئے۔ قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہی کونسل کے اجلاس میں جمعے کے روز پاکستان اور بھارت کو تنظیم کا مستقل رکن بنائے جانے کا باضابطہ طور پر اعلان کر دیا گیا۔ سربراہ اجلاس میں پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے بھارتی ہم منصب نریندر مودی بھی شریک ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں پالیسی اسٹڈی انسٹیٹیوٹ اسلام آباد سے بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد نذیر، پالیسی تجزیہ کار یہاں امریکہ سے رضا رومی، اور بھارت سے ہیں ڈاکٹر منیش کمار۔ آپ سب کو ہم پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید آپ کو۔ آئیے آپ سے بات کرتے ہیں آج کے پروگرام کے بارے میں کہ کیا صورت ساری بنتی ہے۔ پہلے ہم بات کریں گے بریگیڈیئر صاحب سے۔ بریگیڈیئر نذیر، ایک بات آپ سے سب سے پہلے آپ ہمارے سننے والوں کو بتائیے مختصر انداز میں، کیونکہ ٹاپک ذرا لمبا ہی ہے، کہ ایس سی او کا مستقل رکن بننے کی اہمیت کیا ہے، اور اگر پاکستان کے مستقبل کے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو اسے کیسے دیکھا جائے گا؟ بریگیڈیئر صاحب نذیر،
پی سی او جو ہے ایک بہت بڑی کانفرنس، ایک بہت بڑے سمٹ یا ایک ریجیم کا نام ہے، اور جس میں خصوصی طور پر چائنا کا کردار جو ہے، اور پھر اس میں دو پڑوسی ملک جو کہ بڑے آباد چائنا کے بعد آبادی میں سے سب سے بڑے انڈیا سمجھا جاتا ہے، پھر بنگلہ دیش ہے اور پاکستان ہے، تو یہ دونوں اس کے ممبر جو رائیول بھی ہیں، اور اس کے ممبر بننے سے میرے خیال میں سے دونوں کے لیے ڈپلومیٹک سطح پر ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آن دا سائڈ لائن آفیک اگر ڈائٹ نہیں کرتے تو ان کو ایک موقع مل گیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر سکے، یا ایک دوسرے کے ساتھ دوسرا پارٹی ان کے ملاقات کرا سکے، اور میرے خیال میں ایک کانفرنس کا حصہ بننے سے دونوں کے مقاصد، کیونکہ جو کانفرنس جو آرگنائزیشن ہے اس کے جو اغراض و مقاصد ہے وہ تو ایک ہیں، کم از کم ان کا ایگریمنٹ ان کے اغراض و مقاصد پر تو ایک ہو گئے، ایک پیج پر ہو گئے، اور اگر یہ ایک پیج پر ہو گئے تو لگتا ہے کہ ان کے جو ریلیشن میں کمزوری ہے اور ان ریلیشن میں ایک قسم کا تناؤ ہے وہ کم ہو جائے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ سنس یہ امپورٹنٹ ملک ہے اور شنگھائی کانفرنس بھی ایک امپورٹنٹ آرگنائزیشن ہے، اور ایشیا میں خصوصی طور پر یہ کوآپریشن کے لحاظ سے لیڈ کرتا ہے، تو اس کا ممبر بننا دونوں کے لیے خوش آئند بھی ہے اور دونوں اس سے بینیفٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ جو کنفرنٹیشن فضا تھی، خصوصاً جو چائنا پاکستان اکنامک کاریڈور کے لحاظ سے ہے، یا باقی جو ون بیلٹ ون روڈ پالیسی ہے، اس میں بھی انڈیا کا ابھی وہ اس قسم کے اعتراضات اگر کر بھی سکیں گے تو ان کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا ہو گیا ہے، اور مور سو میرے خیال میں کہ اکنامک کوآپریشن جو ہے، شنگھائی کوآپریشن جو ہے وہ بہت آگے نکل چکا ہے، بہت ترقی انہوں نے کر لی ہے، اور ان کو پہلے ممبر آبزرور بنا کر اب ان کا باقاعدہ رکن بننے کے بعد یہ میرے خیال میں کہ جو دنیا میں جو مختلف آرگنائزیشن ہے، یو این اے یا اس کے علاوہ یورپین یونین یا وہ ہے، تو یہ اس درجے کی کانفرنس ہے، اور اس لحاظ سے اہمیت کا عالم ہے، ڈپلومیٹکلی بھی، اکنامیکلی بھی، اور ادروائز اسٹریٹجیکلی بھی اور ایک پلیٹ فارم بھی ہے.
اچھا شکریہ ڈاکٹر منیش کمار. پاکستان کے وزیر اعظم نے امن اور ہم آہنگی کی بات کی اور بھارتی وزیر اعظم نے بھی ایس سی او ملکوں کے رکن ملکوں کے درمیان دہشت گردی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے تعاون کرنے پر زور دیا. کیا آپ دیکھتے ہیں جیسا کہ برگیڈیئر صاحب نے کہا کہ بڑے ڈپلومیٹک انداز میں بھی اسٹریٹجک انداز میں بھی ہر طرح سے کشیدگی ختم ہونے کا یا کم ہونے کا امکان ضرور پیدا ہو گیا. آپ اس پلیٹ فارم کو کس طرح دیکھتے ہیں, دونوں ملکوں کی رکنیت کو اس ایک بڑی آرگنائزیشن کے اندر ایک ساتھ شامل ہونے کو کس طرح سے دیکھیں گے, بیان کریں گے؟
دیکھیے یہ جو شنگھائی کوآپریشن کا جو مسئلہ ہے یہ تو بہت ایک اچھی خبر ہے کہ کم سے کم آپ ہم بائیلیٹرل ٹاکس تو نہیں کر رہے ہیں لیکن کم سے کم اس طرح کے آرگنائزیشن میں ریجنل کوآپریشن میں کر رہے ہیں تو آبویسلی اس کو ہم ایک اچھے پہل کے روپ میں دیکھ سکتے ہیں. رہی بات کہ یہ پہل جو ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں شنگھائی کوآپریشن کی طرف سے دونوں تو پہلے سے کچھ جڑا ہوا تھا, آج پرماننٹ ممبر شپ ہوا ہے, لیکن یہ سفیشینٹ نہیں ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ریجنل کوآپریشن میں اگر ساؤتھ ایشیا کے دو دیش ایک ساتھ وہاں پہ جاتا ہے اور دونوں میں کوئی ایک طرح کی کوئی اوپینین نہ ہو, بات چیت کا کوئی یہ نہ ہو, تو اس سے دونوں ہی دیشوں کو پرابلم آگے ہونے والی ہے. اگر دیکھیے ساؤتھ ایشیا کے اندر ایک, میں اس بات کو میں مانتا ہوں کہ کسی بھی ورلڈ فورم پہ کوئی بھی اس طرح کے ریجنل آرگنائزیشنز بنتے ہیں, اگر ایک علاقے کے لوگ جہاں ایک طرح کی جہاں پرابلمس ہیں, جہاں ایک طرح کے جو ہے آگے کا فیوچر کا جو جو پلاننگ ہے وزاوی جو پور پیپل ہے پاکستان اور ہندوستان کو لے کر کے جو ڈیولپمنٹ کا مسئلہ ہے, اگر ساری چیزیں ایک جیسی ہیں تو یہ مجھے لگتا ہے کہ حالانکہ ٹھیک ہے آپ اس میں جڑ تو گئے ہیں لیکن اچھا یہ ہوتا کہ ہندوستان پاکستان ایک ساتھ مل کر کے اس طرح کے ریجنل کوآپریشن کے اندر اپنے اپنے دیشوں کے انٹرسٹ کو جو ہے آگے بڑھاتا.
اچھا تو یہ ہم بات کرتے ہیں اسی اپنے اپنے انٹرسٹ اور مفادات کو آگے بڑھانے کی, تو وہ دیکھتے ہیں. رضا رومی ہمارے ساتھ ہیں. رضا آپ یہ بتائیے گا, آپ نے برگیڈیئر صاحب کی بھی بات سنی جنہوں نے اس کو مثبت پیش رفت قرار دیا ہے, ڈاکٹر منیش کمار بھی اس کو مثبت پیش رفت قرار دیتے ہیں پرووائڈڈ انہوں نے ایک ساتھ بات کہی کہ اگر اپنے مفادات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ریجنل اس میں رہتے ہوئے. آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستان اور بھارت کے ساتھ پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہونے کے بعد آپ دونوں ملکوں کے درمیان کوئی پازیٹو پیش رفت کا امکان دیکھتے ہیں؟
دیکھیے پازیٹو پیش رفت تو یہی بہت ہوتی ہے ہندوستان اور پاکستان کے کانٹیکسٹ میں کہ اگر ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی مکالمہ بھی ہو جائے تو وہ خبر ہوتی ہے, کیونکہ تعلقات اتنے جو ہیں وہ گر گئے ہوئے ہیں اور اتنے سردی ہے ان میں کہ دیکھیے جو نارمل بائی لیٹرل سفارتکاری ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہو رہی ہندوستان اور پاکستان میں کافی سالوں سے
جی.
اور یہ تشویش کی بات ہے کیونکہ یہ دونوں ملک جو ہیں ان کے درمیان بہت سارے ڈسپیوٹس بھی ہیں پینڈنگ, دونوں نیوکلیئر پاورز بھی ہیں, تو یہ ایس سی او ایک اچھا پلیٹ فارم ہے, میں اگری کرتا ہوں. لیکن ایس سی او کی جو ایک اور اہمیت ہے دیکھیے وہ یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت جو طاقت کا توازن ہے وہ بھی بدل رہا ہے, اور یہ چین اور روس کی مشترکہ جو یہ کوشش ہے شنگھائی سمٹ اور یہ ایس سی او کی پوری جو بلاک ہے, تو اس میں بھی پاکستان اور انڈیا کے فل ممبر بننے کا یہ ایک اچھا وہ ہے سائن ہے, کیونکہ انڈیا نے ابھی تک وہ چین کو اپنا حریف سمجھا ہوا ہے, اور یہ جو ون بیلٹ ون روڈ جو منصوبہ ہے اس میں بھی ہندوستان پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہتا بلکہ اس کی ایک طرح سے تھوڑی سی مخالفت بھی کرتا ہے, تو یہ اچھا سائن ہے کیونکہ دیکھیے یہ مستقبل کا بلاک ہے. اور اب یہ تمام جو ملک ہیں چاہے وہ ہندوستان پاکستان ہوں یا وسطی ایشیا کے ممالک ہوں یا چین اور روس ہوں, یہ سب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ یہ اکنامک کوآپریشن کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, اس لیے یہی مستقبل کا روڈ میپ ہے. اور میں سمجھتا ہوں ان دونوں ملکوں کا آنا ایک طرح سے مثبت بھی ہے, اور یہاں سے بہت سارے ایسے مسائل یا کم از کم غلط فہمیاں جو ہیں وہ بھی دور کرنے کا ایک فورم مل سکتا ہے.
اچھا بڑے صاحب، آپ سے میرا سوال ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم میں شامل ملکوں میں آباد افراد اگر دنیا کی آبادی کا کچھ حصہ تقریباً کہتے ہیں کہ 40% ہے اور عالمی معیشت میں بھی ان کا بڑا اہم حصہ ہے، تو پاکستان اور بھارت تاشکند میں قائم انسداد دہشت گردی کے مرکز ریجنل اینٹی ٹیررزم سٹرکچر کے تحت مشترکہ فوجی مشقوں میں بھی شامل ہو سکتے ہیں؟ یہ اس طرح کی چیزیں جس میں معیشت بھی شامل ہے، جس میں دہشت گردی کی بھی بات شامل ہے، جو کہ بھارت کا ہمیشہ سے یہ کہنا آیا ہے کہ جب تک پاکستان دہشت گردی کے معاملے پر بات نہیں کرنے کو تیار ہوگا بات آگے نہیں بڑھ سکتی، کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اب جب معیشت کے ریفرنس سے بھی اور دہشت گردی کے حوالے سے بھی آگے بڑھنے کے کوئی امکانات ہیں، تو کیا یہ وسیع تر تعاون آپ کو توقع ہے اس بات کی، یا آپ بھی ڈاکٹر منیش کی طرح یہ بات سمجھتے ہیں کہ ریجنل جو دوسری بھی ان کے پلیٹ فارمز تھے اس میں بھی ان کو اپنے اپنے مفادات کو آگے بڑھانے کی ضرورت تھی؟
دیکھو، ایک تو یہ بات تھی کہ ہمارے سامنے سارک ہے، سارک اور کمال بھر چکا ہے دونوں کے رائیولری کا، اور خصوصی طور پر انڈیا اس کے جو بھی کانفرنسز ہوتے ہیں اور اس سے بائیکاٹ کر لیتا ہے یا اس کو ڈیلے کر لیتا ہے، اور 3-4 دفعہ اس طرح ہوا ہے، تو میرے خیال میں یہ ایک کانفرنس ہے جس کو انڈیا یا پاکستان اپنے طور پر نہیں چلا رہے ہیں، بلکہ بڑے ملک جس طرح جس میں چائنا اور دو سپر طاقتیں اس میں روس شامل ہے، اور تو ظاہر ہے کہ ان میں ان کا جو مقام ہے ایک تو دوسرے سطح پر ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو اغراض و مقاصد ہے اس پر یہ پورے اترنے کی کوشش کریں گے اور اپنا جو ڈپلومیٹک کلاؤٹ استعمال کریں گے۔ مجھے ایک تیسری چیز بھی جو اس میں نظر آ رہی ہے کہ ایک اچھا ایک قسم کا پریشر بن گیا، اور جس طریقے سے دونوں اکٹھے اس خطے کے اس بڑے کانفرنس میں داخل ہو گئے، اسی طرح اگر یہ میرے خیال میں کہ یہ جو نیوکلیئر سپلائر گروپ ہے اس میں بھی ایک دوسرے کے رائیولری چھوڑ دیں اور اس میں بھی دونوں اکٹھے شامل ہو، تو وہ بھی ایک اچھا قدم ہوگا دونوں کے لیے، بہ نسبت وہ ایک شامل ہونے کا اور ایک کو شامل کرنے کا یا ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا، تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور تیسری بات یہ کہ جہاں تک ٹیررزم کی آپ نے بات کی تھی، تو اس کے خلاف تو سب ہے لیکن سب آپ اپنے اپنی اس کی انٹرپریٹیشن دیتے ہیں، پاکستان، چائنا اور اس کے علاوہ افغانستان، ازبکستان اور روس، اور اس کے علاوہ وہ افغانستان کے پیس کے بارے میں بھی رشیا میں بھی کانفرنسز ہوئے ہیں اور باقی لوگوں کو بھی آن بورڈ لے رہے ہیں، ابھی تقریباً 14 ملکوں کی ہوئی تھی، تو میرے خیال میں کہ اس لحاظ سے تو آلریڈی اس پر مختلف ملکوں میں مختلف گروپوں کے لحاظ سے اس پر کام ہو رہا ہے، اور اگر اس سلسلے میں بھی آگے کوئی اور ریجنل پیس کے بارے میں بات ہوتی ہے، ریجنل طور پر ٹیررزم کو ایک مشترکہ دشمن سمجھ کر اور پلیس پر یہ پراکسی وار کا جو ایک قسم کا وہ الزامات ہے، بلیم گیم ہے، اس سے نکل کر خصوصاً افغانستان میں امن قائم کرنے کی کوشش سے، اور خصوصاً انڈیا کا جو ایک قسم کا الیجلی اسپائلر رول جو ہے وہ اگر ختم ہو جائے، تو میرے خیال میں کہ سی پیک کی بھی حمایت کرنے لگے جس پر ان کو اعتراض ہے، تو پھر یہ کوآپریشن بہت مضبوط بنیادوں پر قائم ہو سکتی ہے، اور اس کے پھر آگے بڑھنے کے اور ترقی کے اور ایک دوسرے کے ساتھ باقی معاملات پر بات چیت کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ لیکن کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور چائنا اور خصوصاً ہندوستان، یہ تینوں ایک ایسے تو پڑوسی ہیں کہ ہندوستان کے لیے سوائے پاکستان اور افغانستان کے اور بحرین کے اور تو کوئی راستہ نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کانفرنس میں دونوں کے ساتھ مل کر اگر ریجنل سطح پر کام کرے تو میرے خیال میں ایک بہت بڑی خصوصاً ایشیا کے طور پر ایک بہت بڑا پیش رفت ثابت ہوگا، اور خصوصاً ون روڈ ون بلٹ پالیسی
انیشیٹو
جو ہے چائنا کی ہے۔
بہت شکریہ ڈاکٹر کمار، آپ اس
مطلب ہے کہ جس کے لیے پیسفل انوائرمنٹ بہت ضروری ہے ان ترقیوں کے لیے، پیسفل انوائرمنٹ جب ہوں گے، جب یہاں پر دہشتگردی نہیں ہوگی، جہاں پر بلیم گیم نہیں ہوگا، یہاں پر
جی ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ہوگا۔ ہم اپنے سننے والوں کو بتاتے چلے، ملک ہلال ہیں بھارت کے زیر کنٹرول کشمیر سے، عثمان عوان ہیں ہمارے پاس اور ساتھ ہیں، اور اس کے علاوہ بزرگ شاہ عادل ہیں، ان کا بھی کہنا یہی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو بھی ترقی کی صورتحال ہے وہ امن جو ہے وہ ایک دوسرے امن سے ہی ممکن ہو سکتی ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر کمار سے، ایک مختصر سا ہم لیتے ہیں ان کا کامنٹ۔ ڈاکٹر کمار، یہ بتائیے گا کہ بھارت کے وزیر اعظم اور پاکستان کے وزیر اعظم کی رسمی ملاقات ہوئی ہے، روس کے صدر سے اہم ملاقات ہو رہی ہے، آپ کے خیال میں روس اور چین دونوں اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان اب بہتری کی صورت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے کیا؟ ڈاکٹر منیش چلے گئے ہیں کیا؟ ڈاکٹر منیش آپ مجھے سن رہے ہیں؟ لائن ڈراپ ہوگی. ڈاکٹر طیب محمود نے اگر میرا یہ سوال سنا ہو تو ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا.
ذرا دہرا دیجیے گا جی, میں غور نہیں کر رہا تھا.
جی ڈاکٹر صاحب, میں یہ اصل میں بات پوچھ رہی تھی کہ اس موقع پر بھارت کے وزیر اعظم اور پاکستان کے وزیر اعظم کی رسمی ملاقات ہوئی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے اور چین کے صدر شی جن پنگ سے بھی پاکستان کے وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی ہے. آپ کے خیال میں آپ سمجھتے ہیں کہ روس اور چین اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان بہتری کی صورت پیدا کرنے کی کوشش کرے گا؟
ضرور, وہ تو ضرور کریں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو شمولیت ہے شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن میں, اس سے اس پروسیس کو تقویت ملے گی. میرے خیال میں آپ کے سوال کی طرف آتے ہوئے, یہ ایک تاریخی اقدام ہوا ہے. یاد رہے کہ اب پاکستان اور بھارت کی شمولیت سے دنیا کی بھی آبادی اور دنیا کی ایک چوتھائی جی ڈی پی یعنی جنرل دولت پیدا کرنے کی صلاحیت اب یہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے ممالک میں ہے. تو جیسے دنیا میں ویسے حالات تبدیل ہو رہے ہیں, کچھ امریکہ کی اقتصادی پوزیشن کی وجہ سے, کچھ ان کی نئی فورن پالیسی کی وجہ سے, یورپ جہاں اپنے بریکسٹ کے بعد ایک اپنے مرحلے سے گزر رہا ہے, تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاریخ میں حرف کیا جائے گا یہ وقت, کہ جب یہ ایک نیا قدم اٹھا ہے. شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن تو کافی عرصے سے پنپ رہی ہے, لیکن یہ پاکستان اور ہندوستان کا اس میں شامل ہونا میں سمجھتا ہوں تاریخی ہے. تو اس پس منظر میں آپ کے سوال کی طرف, اب اس میں ظاہر ہے کہ یہ اتنا بڑا ایک جو کٹ ہوا ہے, اس کی کامیابی سے آگے بڑھنا بڑا مشکل ہوگا جب دو بہت اہم ممالک اس میں, یاد رہے کہ اب چار دنیا کی ایٹمی طاقتیں جو ہیں وہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا ممبر ہو گئی ہیں. تو یہ تو کئی وجوہات کی وجہ سے روس اور چین چاہیں گے کہ پاکستان اور ہندوستان اپنے جو مسائل ہیں اور کچھ پیچیدہ مسائل ہیں کشمیر کی طرح, ان کو کسی طور طریقے سے کسی ڈپلومیٹک اور سیاسی عمل کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوش آئند خبر ہے سارے خطے کے لیے اور پاکستان کے لیے خاص طور پہ, کہ پاکستان کے مسائل, ہندوستان کے مسائل اور اس علاقے کے مسائل, اب اس علاقے کی طاقتیں اور اس علاقے کے ملک ہی پرائمریلی ان کی طرف آگے بڑھیں گے, اور ہر دفعہ ہمیں بہت دور دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی سیاسی, ڈپلومیٹک یا فوجی امداد اور سپورٹ کے لیے. یہ ہے کہ چیزیں ایک دن میں تو تبدیل نہیں ہوتی
جی,
لیکن یہ عمل کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا سنگ میل ہے, اور آنے والے سال, مہینے تو نہیں لیکن آنے والے سال دکھائیں گے کہ اس سے اقتصادی, سیاسی, سیکیورٹی اور جو ٹیریٹوریل علاقائی اختلافات موجود ہیں ان ملکوں میں, ان پہ مرہم رکھی جائے گی. اور یہ سب, اور اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت اچھا واقعہ ثابت ہوگا.
اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ سے ابھی ہم بات کرتے ہیں, اب ہم چونکہ جی آئی ٹی کی طرف جائیں گے اور قومی تحقیق کے بارے میں, یہاں پر جو ہیئرنگ ہوئی ہے ان کی, اس ایف بی آئی کے سابق ڈائریکٹر کی, اس کے بارے میں بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر منیش کمار سے کوئک کامنٹ لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ سے ہم یہ سوال کر رہے تھے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ روس اور چین چونکہ اب کافی اس تنظیم میں شامل ہونے سے اب اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کسی طرح کی میڈیشن یا سالسی کرا سکے اور ان کے مشکل ترین جو مسائل ہیں ان کو بھی سامنے لایا جا سکے؟ میرا خیال ہے ڈاکٹر منیش کی شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے. چلیے, ہمارا یہ سیگمنٹ ویسے بھی ختم ہو گیا تھا, اب ہم آگے بڑھتے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف کے بڑے بیٹے حسین نواز عدالت عظمیٰ کے حکم کے تحت وزیر اعظم کے بچوں کے اثاثوں کی تحقیقات کرنے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جے آئی ٹی کے سامنے جمعے کے روز پانچویں مرتبہ پیش ہوئے ہیں. حسین نواز نے جمعے کو جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے سے پہلے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جس کسی کے خلاف بھی ثبوت ہو تو کاروائی ہونا چاہیے. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں یہاں ڈاکٹر طیب محمود, جو کہ ہم آپ کو معلوم ہے کہ پروفیسر آف لا ہیں اور بڑی قانون کے اوپر گہری ان کی نظر ہے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ رضا رومی بھی ہیں. کیونکہ یہ ہمارا پروگرام سیگمنٹڈ ہے اس لیے تھوڑا تھوڑا وقت ہوتا ہے ہر چیز پر بات کرنے کے لیے. ڈاکٹر طیب محمود, آپ سے ہی یہ میں سوال کرنا چاہتی تھی آج, خاص طور سے پاکستان سے. ہم نے نہ تو پارٹی بیسس کے اوپر کسی کو لے کے لیا ہے اور نہ ہی پاکستان سے کسی قانونی ماہر کو لیا ہے. آپ ایک غیر جانبدارانہ رویہ رکھتے ہوئے ظاہر ہے یہ بات کو بتا سکتے ہیں کہ ماہر قانون ہونے کی حیثیت سے سپریم کورٹ کے تحت قائم یہ تحقیقاتی کمیشن قانونی اعتبار سے کتنا با اختیار قرار دیا جا سکتا ہے, اور کیا زیر تفتیش فریق کی طرف سے کوئی تنقید اور نکتہ چینی اس پر کی جا سکتی ہے؟ کس طرح سے اس کو دیکھیں گے آپ؟
یہ تو جی قانون ملک کا جو ہے وہ اس کو اس کی سہولت رکھتا ہے کہ جے آئی ٹی جو ہے بنائی جاتی ہے, اور اس وقت سپریم کورٹ جو کہ سب سے بڑا قانونی ادارہ ہے, انہوں نے ایک پیچیدہ اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سامعین کو پتہ ہی ہے کہ جو الزامات لگے ہوئے تھے, تین ججز نے یہ فیصلہ کیا کہ الزامات تو ہیں لیکن اس کی ذرا تحقیق کر لی جائے قبل اس کے کوئی فیصلہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ان کے اختیار میں تھا کہ وہ جے ٹی آئی بناتے. دوسرا اب یہ ہے کہ میں بہت بہتر ہوتا اگر جے ٹی آئی کا عمل جو ہے خاموشی سے اور اتنا شور شرابے کے بغیر آگے چلتا, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا نہیں ہوا کہ سارا عمل جو ہے وہ میڈیا کی بھی زینت بنا رہا, لیکس کے ذریعے, افواہوں کے ذریعے کہ آیا کورٹ نے اصرار کیا کئی ممبروں پہ کہ نہیں, آیا تصویر لیک ہوئی کہ نہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو عمل ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, اس سے سوال پیدا ہوں گے, خامخواہ کے سوال پیدا ہوں گے. جیسے اس دن ایک جج صاحب نے کہا بھی تھا کہ کوئی آسمان سے فرشتے اتر کے تو تحقیق نہیں کریں گے, مطلب ہے جو ہمارے پاس بہتر لوگ موجود ہیں انہیں ہی ہم نے مقرر کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمل بالکل قانونی ہے, اس کو آگے بڑھنا چاہیے, لیکن یہ جو اس میں اس کی اتنی زیادہ تشہیر اور اتنی زیادہ لیکس اور کامنٹس اور وغیرہ ہیں وہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اچھی بات ہے, اور اس سے شکوک جنم لے رہے ہیں, اور جس کو آخر میں جو بھی فیصلہ ہو اس پہ کوئی سوال یا نشان نہ بن جائے, مجھے یہ ڈر ہے. تو بہتر تو یہ ہوتا کہ یہ آرام سے اور اپنے بغیر اخباروں اور ٹیلی ویژن کی سکرین کی زینت بننے کے آرام سے یہ عمل جو ہے خاموشی سے آگے بڑھتا, اور وقت زیادہ نہیں رہ گیا, جیسے سپریم کورٹ نے 60 دن دیے تھے, ایک ماہ ہو گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب 2-4 ہفتے میں یہ بات ختم ہو جائے گی, لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ بالکل عمل قانونی ہے لیکن اس کو اس کا اتنا پبلک مشتہر کر ہونا اس کے پروسیس کا اور اس کی عملداری کا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اچھی ڈیولپمنٹ نہیں ہے.
اچھا رضا, سیاسی سطح پر اگر بات کریں تو اس وقت جی آئی ٹی یا مشترکہ تحقیقی کمیشن کے تناظر میں برسر اقتدار جماعت اور حزب اختلاف جماعتوں کے درمیان جو بحث و مباحثہ چل رہا ہے, کیا وہ اداروں پر اعتماد کی کمی کا نتیجہ ہے یا پھر مخالفت برائے مخالفت؟ آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بڑی تفصیلی بات سنی جس میں میڈیا کے بارے میں بات کی جائے بارے تو, اور رضا کی لائن بھی ڈراپ ہو گئی ہے. تو ڈاکٹر صاحب, اب آپ ہی سے یہ سوال کرتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے کہ آگے چلیں پھر ہم جیمز کومی کے بارے میں بات کریں گے, تو کیا یہ آپ سمجھتے ہیں, کیونکہ اداروں کے اوپر بڑی اعتماد کی کمی کا اظہار کیا جا رہا ہے اس جے آئی ٹی کے کمیشن کے اندر بھی, جو مختلف جماعتیں شامل ہیں اس کے بارے میں بھی اسی طرح کی بات, مطلب جو مختلف ادارے شامل ہیں جن کے نمائندے وہاں پر آئے ہیں ان کے اداروں کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اعتماد کی کمی ہے یا مخالفت برائے مخالفت ہے, یا پھر یہ ہے کہ ہمارے وہاں پہ پاکستان کے اندر ایک رویہ ایسا ہے کہ اس طرح کی جو بھی بات ہو اس کی مخالفت کرنا ضروری ہو جاتا ہے؟ کس طرح سے
سمجھتا ہوں جی, کچھ حد تک یہ تینوں ہی باتیں صحیح ہیں, اور اس کا ایک تاریخی بیسس بھی ہے. اداروں نے آج تک عوام کو بہت اہم مسائل جب سامنے آئے تو مایوس ہی کیا, तो मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से कुछ स्केप्टिसिज्म होना लोगों का इदारों के बारे में चिंता बेबुनियाद नहीं है. सिर्फ मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक हमारे पास उस पर है गारंटी कि आगे चीजें बेहतर चलें कि ये सुपरविजन जो है सुप्रीम कोर्ट क्लोजली इसकी कर रहा है. मुझे भी ज्यादा एतमाद ना होता अगर JTI को खुली छुट्टी हो जाती कि आप अपना जो भी करना है करके आके तो एक फाइनल रिपोर्ट दे दें. ऐसा नहीं हो रहा. JTI को की निगहदाश्त की जा रही है सुप्रीम कोर्ट से. हर 15 दिन के बाद वो अपनी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट कोर्ट को देते हैं. तो मैं समझता हूँ कि जो अब जैसे पहले भी कहा गया था आसमान से फरिश्ते तो आने नहीं. यही हमारा मुल्क है, यही हमारे इदारे हैं, यही हमारा प्रोसेस है. उस सब में कुछ बहुत खामियां हैं लेकिन आगे चलने का कोई तो तरीका निकलना है. तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जो हर 15 रोजा सुपरविजन है वो मेरे नजदीक खातिर खा है कि जो है काम कानूनी एतबार से सही रहे और प्रोसेस के एतबार से सही रहे. वो ये तो जाहिर है क्योंकि फरीक जो है उनका बहुत सियासी स्टेक है तो वो तो कोई भी नहीं छोड़ेंगे तरीका कि इसको अंडरमाइन किया जाए, इस पे सवालिया निशान उठाए जाएं. लेकिन वो एक सियासत में चलता है, हर जगह चलता है. तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को बढ़ रहा है, आगे बढ़ते रहना चाहिए और महीने भर का वक्त ज्यादा नहीं होता. हम इसका एक नतीजा देख लेंगे. ज्यादा अब इस वक्त ये सोचना चाहिए कि जब नतीजा निकल आए तो फिर उसको कौम किस तरह हैंडल करेगी और सियासी पार्टियां क्या कुछ अपनी पुख्तगी का मुजाहरा करेंगी या नहीं करेंगी.
अच्छा रजा, आपकी लाइन कट गई थी. अभी हमारे पास आखिरी एक सेगमेंट और है लेकिन क्योंकि डॉक्टर साहब को फिर जाना भी है तो आप जरा एक क्विक कमेंट करिएगा. डॉक्टर साहब का कहना यह है कि जो JIT के बारे में बहुत ज्यादा तशहीर हुई और बहुत ज्यादा कमेंट्स की बात होती है और लीक्स होती हैं वो नहीं होनी चाहिए थी. आपके ख्याल में क्या मीडिया ने इस सिलसिले में अपना कोई मुनासिब रोल अदा किया है या इस सिलसिले में मीडिया को किसी हद तक सोच बचार करके आगे बढ़ना चाहिए था? किस तरह से आप देखते हैं इसको?
जी देखिए, मसला मीडिया का ये है कि ये शुरू से ही पैनामा केस जो है उसकी हैंडलिंग मीडिया में बदकिस्मती से इतनी प्रोफेशनल तरीके से नहीं हुई. और ये JIT का भी जो अभी ये चल रही है तहकीक, उसमें भी बार बार मुख्तलिफ जो है लीक्स भी और स्टोरीज भी सामने आ रही हैं जिससे कि कुछ सवाल तो उठे हैं. लेकिन बिलमूम मेरे ख्याल से हमें इस पर ज़्यादा तशवीश नहीं होनी चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये जो है JIT काम कर रही है. और अगर पाकिस्तानियों का और पाकिस्तान की गवर्नमेंट का एतमाद है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो फिर उसके कोई भी मेंबर्स हों उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यकीनन इंसाफ के तकाजों को मजबूत रखेगा.
अच्छा, अब हम बात करते हैं FBI के साबिक सरबराह जेम्स कोमी ने यहां अमरीका में जुमेरात के रोज अमरीकी कानून साजों को बताया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तकाजा किया था कि वो उनसे वफादारी का अहद करें और उन पर जोर दिया था कि उनके मशीरों और रूसी हुक्काम के दरमियान राबतों की तफ्तीश के मामले को खत्म कर दिया जाए. वो सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी के सामने पेश हुए थे. ये अपनी नौयत की पहली आम समात थी जिसमें मुख्तलिफ तरह की बातें हुई और कोमी ने ट्रंप के बारे में सदर के बारे में कहा कि वो उनके अल्फाज को वक्त देते हैं और ये कि उन्हें इसलिए हटाया गया क्योंकि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने रूस से मुतल्लिक तफ्तीश जारी रखी हुई थी. ये कोमी साहब की जो समाअत थी. इस पब्लिक हियरिंग के बाद मुल्क के सियासी और अवामी हलकों में भरपूर अंदाज में बहस का आगाज हो गया. डॉक्टर तैयब महमूद, कानूनी माहिर होने की हैसियत से यह बताइएगा कि FBI के साबिक डायरेक्टर पर एक एतराज है कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा मालूम फराहम की हैं, वो कानूनी तौर पर कहां तक दुरुस्त करार दी जा सकती है?
जी ऐसी कोई बात है. ये जो अमल है ये बहुत जरूरी किस्म की चीज है. याद क्योंकि जो चार्ज है या इल्जाम है वो काफी किसी भी मुल्क में किसी भी कानूनी सिस्टम में लेकिन खास तौर पे अमेरिका की जो तारीख रही है सदारती पावर की उसमें बहुत नाम है जिसको ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस कहते हैं कि आप जो है कानून और इंसाफ के अमल में मुदाखलत करें. तो जिस किस्म की अगर जो कौमी साहब कह रहे हैं ये वाकई हुआ है कि सदर ने कहा कि भाई किसी तहकीक पे आप जरा हाथ नरम कर लें तो ये बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस के जुमरे में आएगा. याद رہے کہ صدر کو کرمنل پروسیکیوشن سے امیونٹی ہوتی ہے, تو صدر کے خلاف کوئی قانون کوئی ہے تو یہ جرم, لیکن اس جرم کی کیونکہ وہ صدر کا عہدہ رکھتے ہیں اس لیے جو پروسیکیوشن ہیں ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی. البتہ کانگریس کچھ کر سکتی ہے, چونکہ وہ اگر بہت بات آگے بڑھ جائے جیسے نکسن کے وقت ہوا جس کی اس ساری چیز سے زیادہ مماثلت ہے, ویسے تو کلنٹن صاحب کے ساتھ بھی ہوا لیکن وہ ایک مسئلے کی نوعیت مختلف تھی, کہ کانگریس یہ تک کہہ سکتی ہے کہ بھئی یہ اتنا سنگین چیز ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے صدر کو ہٹنا چاہیے, لیکن وہ ایک لمبا مسئلہ ہے, وہ کسی وقت اور بات کر لیں گے. لیکن جو آپ نے کہا کہ بہت زیادہ بات کی, میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے بہت زیادہ بات کی. انہوں نے جو دونوں ملاقاتیں ہوئیں اس کا انہوں نے اپنے جو ہے نوٹس بنائے تھے تفصیلی, اور انہوں نے پیش کیے. اس سے یہ تو یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ قومی صاحب جو ہے ان کا بڑا لمبا کیریئر ہے واشنگٹن میں, اور وہ کافی تجربہ کار کھلاڑی کہنا چاہیے واشنگٹن کی سیاست اور واشنگٹن کی بیوروکریسی اور واشنگٹن کے میڈیا سے ڈیل کرنے والے ہیں. تو یہ بڑی مشکل پیدا ہوئی ہے ٹرمپ انتظامیہ کے لیے کہ انہوں نے ایسی جگہ ہاتھ ڈالا کہ جو اب ان کے لیے بہت مشکلات پیدا کرے گا. دوسرا میں یہ کہتا چلوں کہ ابھی تو بہت جلد ہے یہ کہنا کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے, لیکن یہ ہے کہ اگر وہ ایکسٹریم پہ نہ بھی چیزیں جائیں کہ بھئی امپیچمنٹ کی باتیں ہونے لگے, لیکن ویسے اب دیکھیے یہ نئی صدارت ہے, ابھی تو انہوں نے جو بہت ان کے ایجنڈاز جن کے اوپر انہوں نے الیکشن لڑا تھا اس میں سے کوئی ابھی تقریباً کوئی بھی ابھی چیز آگے نہیں بڑھی, تو وہ اب ان کے چاہے وہ ٹیکس کی چیز ہو, چاہے وہ ہیلتھ کیئر ہو, چاہے وہ انفراسٹرکچر ہو, چاہے وہ ٹریڈ ہو, تو یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک اثر ضرور ہوگا کہ ٹرمپ انتظامیہ کے لیے ذرا اور مشکل ہو جائے گا, جو پہلے ہی مشکل تھا لیکن اور مشکل ہو جائے گا کہ جو انہوں نے الیکشن کے جو وعدے کیے تھے اس سارے ایجنڈے کو کانگریس کے تھرو آگے لے کے جانا. تو یہ میں سمجھتا ہوں ابھی آخری یہ کہنا چاہیے کہ یہ ابھی ابتدا ہے, ابھی یہ ہیئرنگ سے بات ختم نہیں ہو جائے گی. یاد رہے کہ پہلے ہی ایک اسپیشل پروسیکیوٹر مقرر ہو چکے ہیں جو اس چیز کو کی چھان بین کر رہے ہیں, وہ چھان بین جو ہے وہ منظر عام پہ نہیں آئے گی جب تک کہ اس کی تکمیل نہ ہو جائے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سے دو آتشہ چیز چل رہی ہے, ایک تو پردہ سیمی کے سامنے جو ہم نے یہ ہیئرنگز وغیرہ دیکھی, اور ایک پردے کے پیچھے جو اسپیشل پروسیکیوٹر کام کر رہا ہے. تو اگلے 3 سے 6 مہینے تک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خبر جو ہے اور یہ قصہ جو ہے یہ اخباروں اور ٹی وی نیوز کی زینت بنا رہے گا, اور اس وجہ سے ٹرمپ انتظامیہ کے لیے ایک مشکل جو ہے وہ پیدا ہوتی رہے گی کہ وہ اپنا جو ایجنڈا ہے سیاسی اور اقتصادی ایجنڈا اس کو آگے لے کے جا سکے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طیب محمود, قانونی ماہر ہمارے ساتھ تھے. ڈاکٹر صاحب آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. رضا, آپ کے خیال میں سماعت کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کو دیکھتے ہوئے آئندہ امکانات آپ کیا دیکھتے ہیں وائٹ ہاؤس اور موجودہ انتظامیہ کے لیے؟
دیکھیے, آئندہ جو امکانات ہیں وہ تو ابھی خیر کلیئر نہیں ہے کہ کیا بنے گا, مگر یہ بات ضرور ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ان کے اوپر پریشر جو ہے وہ اور بھی بڑھے گا, خصوصاً پبلک اوپینین میں بھی اور میڈیا میں بھی جس طرح سے بہت سے انکشافات سامنے آ رہے ہیں, اور اسی طرح جو مختلف کچھ چند ایک حلقے ہیں واشنگٹن میں جو کہ آلریڈی امپیچمنٹ کی بات کر رہے ہیں اور ان کی جو ہے میڈیا میں بھی رپورٹنگ ہوئی ہے, تو اس لیے یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اس پوری چیز کو بائی پاس کرنا اور اس سے نکلنا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کافی سیریس قسم کی صورتحال بن سکتی ہے, خصوصاً یہ کہ جو انہوں نے لائلٹی کی باتیں کی اور وفاداری کی شرائط سامنے رکھی, تو اس سے تو پھر یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے کہ پہلے بھی یہ طیب صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ آبسٹرکشن آف جسٹس جو ہے اس کا شائبہ ہوتا ہے, اور یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ اس طرح سے یہ پوری چیز منظر عام پر آ رہی ہے, کیونکہ یہ نہ صرف امریکی جمہوریت کے لیے اچھا نہیں ہے بلکہ یوں سمجھیے کہ دنیا کے لیے بھی
इसके बहुत सारे मजमिरात हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल अमेरिका जो है वो एक ग्लोबल पावर है और जो यहाँ पर होता है उसके असरात पूरी दुनिया में महसूस किए जाते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया रजा रूमी हमारे साथ है। रजा, आपसे आपके वक्त का, आपके कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। आपसे मेरी फिर भी बात होगी। एक छोटा सा वक्फा हम लेते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे। कोयटा से अगवा किए गए चीनी बाशिंदों को दाश ने हलाक करने का दावा किया है। इस बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान में दाश की मौजूदगी किस हद तक है, जिस पर अक्सर हम बात करते आए हैं। फिर एक दफा अपने माहरीन से पूछेंगे और उसके बाद बरतानवी इंतखाबात के बारे में, जिन पर तमाम दुनिया की नजरें लगी हुई थी और उनका नतीजा सामने आ गया है। लेकिन पहले एक छोटा सा वक्फा और उसके बाद वापस आते हैं।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। पाकिस्तान में सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक urduvoa.com पर बराह रास्त सुनिए। हमारे ताज़ा तरीन ब्रॉडकास्ट बुलेटिन के लिए दिन में कई दफा आइए। दिन हो या रात, जब दिल चाहे इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं जहां रंग, और आइए अब जहां रंग में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने प्रोग्राम अभी वक्फे से पहले आपको बताया था कि हम बात करेंगे, कोयटा से अगवा किए गए चीनी बाशिंदों को हलाक करने का दावा दाइश ने किया है। और इस वक्त हमारे साथ हैं, हमारे प्रोग्रामों का बड़ा मुमताज नाम है और लिखने वाले हैं, आप इनके कॉलम पढ़ते हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड इमरान मलिक। और लंदन से हमारे साथ होंगे मंजर वसीम, जो आजकल पाकिस्तान में अपने प्रोजेक्ट्स के में उनका भी काफी आना जाना रहता है, तो उनसे हम बात करते हैं। दाइश ने दावा किया है कि उसने बलूचिस्तान से अगवा किए जाने वाले दो चीनी बाशिंदों को हलाक कर दिया है। ये चीनी जुबान के दो इंस्ट्रक्टर्स थे, एक खातून थी एक मर्द था, और इनको बहुत दिन पहले क्वेटा से अगवा कर लिया गया था। सूबाई हुकूमत के एक तर्जुमान ने राबता करने पर वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया था कि हुकाम इस दावे की जांच पड़ताल कर रहे हैं। चीनी बाशिंदों को हलाक करने का दावा पाकिस्तानी फौज की जानिब से एक हफ्ते पहले बलूचिस्तान के एक पहाड़ी इलाके मस्तोंग में एक ऑपरेशन के ऐलान के बाद भी सामने आया था। अब जहां तक इस वक्त की सूरत हाल है, दाइश बलूचिस्तान और पाकिस्तान के कई दूसरे इलाकों में बड़े पैमाने के मौलिक हमलों की जिम्मेदारी कबूल करने का दावा करती आई है। इनमें ताजा तरीन हमला मस्तोंग में डिप्टी चेयरमैन सेनेट के काफिले पर हुआ था, जिसमें 25 अफराद मारे गए थे। तो अस्सलाम वालेकुम जी ब्रिगेडियर मलिक, मेरा वही पुराना सवाल आपसे कि दाइश की पाकिस्तान के इलाकों में मौजूदगी के बारे में ठोस अंदाज में क्या कहेंगे?
बहुत सवारिश के आपने प्रोग्राम में शामिल किया। देखिए, ये जो वाक्या हुआ है मस्तूंग में, इससे जाहिर तो ये हो रहा है कि आईएस जो है या दाइश जो है वो बलूचिस्तान में अपने कदम जमाने की कोशिश कर रही है, और ये एक बहुत ही नई और बहुत ही डेंजरस किस्म की एक डेवलपमेंट है, जिसमें अब जाहिर ये हो रहा है कि जो एक वहां पे टेररिस्ट ग्रुप है लश्कर जंग भी अल आलमी, जो एक एक्सट्रीमिस्ट सुन्नी ग्रुप है, वो आईएस को शायद या दाइश को हेल्प कर रहा है अपने आप को बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में एस्टेब्लिश करने के लिए
जी।
और अगर इनके आप मकासद को देखें तो यहाँ इनमें जो एक कॉमन चीज नजर आती है वो है इनकी एंटी शिया जो पॉलिसीज जो हैं
जी,
और वहां पे इनके इंटरेस्ट जो है वो कन्वर्ज करते हैं। और मेरे ख्याल में कि यही एक चीज है जिसको के रॉ और एनडीएस का नेक्सस जो है वो अफगानिस्तान से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये जो एक डेवलपमेंट हुई है, ये डेफिनेटली आईएस जो है ये आई है वहां से अफगानिस्तान से और अपने आप को यहाँ पे एस्टेब्लिश कर रही थी, और अपने आप को यहाँ पे वो अपनी प्रेजेंस को मनवाने के लिए उन्होंने ये पहला काम किया है। यहाँ पे एक चाइनीज कपल जो है, एक टीचर थे, ये उर्दू सीख भी रहे थे और चाइनीज सिखा भी रहे थे, उनको इन्होंने अगवा किया और क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने उनको कत्ल कर दिया। अभी तक पाकिस्तान गवर्नमेंट ने या आर्मी ने इस क्लेम को कंफर्म नहीं किया।
जी हम बात कर रहे थे। मंजर से बात करते हैं। मंजर, आपके ख्याल में ये वाकईतन दाइश के जंगजू हैं या मकामी इंतहा पसंद ग्रुप हैं जो उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं? वैसे तो ब्रिगेडियर साहब ने वाजे तौर पर बताया कि लश्कर जंगवी या लालमी है जो जी जी मंजर
जी मैं मुझसे पूछ रहे हैं
जी जी आपसे सवाल है
हेलो
ہلو منظر آپ سے میں نے بات کی
کہ یہ لوگ جی میرے خیال میں تو یہ لوکل گروپ ہوتے ہی ہیں لیکن ان کو اسپانسر کیا جا رہا ہوتا ہے باہر سے جس میں کہا جا رہا تھا ابھی لوگ جو ہیں ایکٹیو ہو جاتے ہیں جس لائک کہ ان کو جو بھی مرسنریز کی طرح جو بھی ان کو پیسے دیتا ہے یا جو بھی ایکٹیویٹ کرنا چاہتا ہے اس کے کہے پر وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور پھر ایسے کرتے ہیں اس طرح کے جو بھی اور وہ نام کسی بھی آرگنائزیشن کا پھر لگا لیتے ہیں لیکن بیسیکلی ہو رہا ہوتا ہے کہ باہر ہی سے یہ پروکسیز کے طور پہ کام کر رہی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشن یا آپ کہہ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے گینگز ہوتے ہیں یہ رادر تو ان کو جس طرح ہے کہ باہر کی جب سے پروکسیز جب ان کو اسپانسر کرنا بند کریں گے تبھی یہ رک پائیں گے ادروائز تو ایک جگہ سے روکتے ہیں تو اسی جگہ آ جاتے ہیں اور ختم نہیں ہوتا یہ.
اچھا برگیڈ ملک, اگر داعش کی موجودگی واقعتاً جڑیں پکڑے جیسا کہ آپ نے کہا کہ بلوچستان میں یہ پاؤں جمانے کی کوشش کر رہی ہے, تو کیا پاکستان کے لیے طالبان اور دوسرے دہشت گرد کے مقابلے میں ایک اور نیا محاذ نہیں کھل جاتا؟ اب کیا اس کی کیا صورت ہوگی؟ اب اس کو کنٹین کرنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟
اس میں برگیڈ صاحب اگر آپ افغانستان اور پاکستان کی اوور آل سچویشن دیکھیں نا, تو پہلے جو یہ گروپس جو تھے تحریک طالبان پاکستان جو تھے یا جماعت الاحرار جو تھے یا دوسرے گروپس جو تھے القاعدہ تھا یا آئی ایس تھے, یہ بیسڈ ہیں افغانستان میں, وہاں سے یہ ڈھونڈتے ہیں اپنے کولیبریٹرز فیسیلیٹیٹرز اپنے مددگار پاکستان کے اندر
جی.
یہ وہاں سے اپنی کاروائی شروع کرتے ہیں, پاکستان کے اندر لوگ ان کی مدد کرتے ہیں اور پھر یہ اپنی کاروائی مکمل کرتے ہیں. تو اگر اب یہاں پہ بلوچستان میں اور مسلم کے علاقے میں اگر یہ اسٹیبلش ہو رہا ہے
جی.
کہ یہاں پر لشکر جنگ بھی العالمی کے ساتھ انہوں نے کانٹیکٹ کیا ہے اور اپنے آپ کو ایک نیکسس اسٹیبلش کیا ہے
جی.
تو یہ واقعتاً ایک ڈینجرس بات ہے, اور میرے خیال میں پاکستان کی افواج نے بہت پرومپٹ ایکشن کیا ہے کہ انہوں نے جا کے اس بیس کو اٹیک کیا جہاں پہ یہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر رہے ہیں. اور جیسے کہ تصویروں میں نظر آ رہا ہے اور ویڈیوز میں نظر آ رہا ہے کہ وہ بہت ہی دشوار گزار علاقہ ہے جہاں پر انہوں نے کوئی تقریباً ایک کیوز کا ایک کمپلیکس ہے جو تقریباً 10 کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے, اور وہاں پر جا کے انہوں نے اس کی بیس کو ختم کیا ہے. میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی اور پاکستان افواج کی
جی.
اور ان کو ایسے کرتے رہنا چاہیے. میں ایک بات یہاں پر اور بھی کہوں گا کہ پاکستان کی جو اسپیشل سیکیورٹی ڈویژن ہے جو کہ سی پیک کی حفاظت کے لیے بنی ہے, اس کو ایئر موبائل کرنا پڑے گا, اس کو ہیلی کاپٹر دینے پڑیں گے کہ جہاں پر بھی کوئی بھی کاروائی ہو یہ فوری طور پر وہاں پر پہنچے اور جو بھاگتے ہوئے دشمن جو ہیں یا ٹیررسٹ جو ہیں یا دہشت گرد جو ہیں ان کو انگیج کیا جائے, ان کو بھاگنے ہی نہ دیا جائے. کمیونیکیشن ان کا جو ہے ٹیررسٹ سے بہتر ہونا چاہیے, فائر پار جو ٹیررسٹ سے بہتر ہونا چاہیے, ایئر موبلٹی اور لینڈ موبلٹی ان سے بہتر ہونی چاہیے. تو یہ فورسز جب جیسے ہی کوئی واقعہ ہوتا ہے اور یہ ریئیکٹ کرتی ہیں, اور یہ کوئک ریئیکشن فورس نہیں ہونی چاہیے, اس سے بہت زیادہ تیز ریئیکشن والی فورس ہونی چاہیے, اور ان کو وہیں پہ موقع پہ ہی ان کو انگیج کرنا چاہیے. میرے خیال میں یہ بہت لازمی ہوگا. اور جہاں تک را اور این ڈی ایس کے نیکسس کی بات ہے, اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے. یہ افغانستان سے چلیں, آپ نے دیکھا کہ ننگرہار میں جب وہ مدر آف آل بام گرایا تھا امریکہ نے, تو آئی ایس کے ساتھ تقریباً 15 سے 20 را کے ایجنٹس ہی مارے گئے تھے. تو وہ نیکسس وہاں پہ موجود ہے. پاکستان اور پاکستان کی افواج کو اب یہ کرنا ہے کہ آئی ایس جو کہ افغانستان میں ہے اور اس کے فیسیلیٹیٹر جو کہ جو پاکستان میں ہے, جیسے کہ یہ ابھی لشکر جنگ بھی العالمی نظر آ رہا ہے بلوچستان میں
جی.
ان کا کنیکشن نہ بننے دیں, ان کے کنیکشن کو یہ ڈسکنیکٹ اچیو کرے اور ان کو کبھی آپس میں ملنے نہ دے, کمیونیکیٹ نہ کرنے دے. اور یہ آئی تھنک اگر یہ کر لیتے ہیں تو یہ بہت بڑی سکسیس ہوگی پاکستان آرمی کی.
جی بہت شکریہ برگیڈیئر صاحب, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا کیونکہ اب ہم بات کریں گے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا اپنے آخری موضوع کی, برطانوی انتخابات جس میں حکمران جماعت اکثریت برقرار رکھنے میں ناکام رہی ہے. کنزرویٹو پارٹی توقعات کے برعکس ان کو پارلیمنٹ میں سادہ اکثریت بھی نہیں ملی. جمعرات کو ہونے والی پولنگ کے نتائج کے مطابق کوئی بھی جماعت 650 رکنی پارلیمان میں سادہ اکثریت حاصل نہیں کر سکی, جس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں مخلوط اقلیتی حکومت ہی تشکیل پائے گی. تو برطانوی وزیر اعظم ٹریزا مے نے دارالعوام میں
اکثریت نہ ملنے کے باوجود بکنگم پیلس میں ملکہ برطانیہ سے حکومت سازی کے لیے اجازت مانگ لی ہے اور یہ ملاقات ان کی کوئی 20 منٹ تک جاری رہی اور وہ واپس چلی گئیں بعد میں اپنے دفتر کی طرف. اور انہوں نے پریس بریفنگ میں یہ بتایا ہے کہ وہ حکومت بنانے کا کام کر رہی ہیں اور حکومت ان کی حکومت جو ہے وہ بے یقینی پن کو ختم کر دے گی اور ملک کو محفوظ بنانے کے لیے کام بھی کرے گی. تو ٹریزا میں نے یہ بھی کہا کہ کنزرویٹو اور ڈی یو پی مل کر کام کریں گے, کئی سالوں سے ان دونوں جماعتوں کے خاص تعلقات ہیں. شمع, اس اتحاد کے بارے میں آپ کیا کہیں گی, کس طرح سے آپ دیکھتی ہیں؟
بہجت, اس اتحاد کے بارے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو تھریسا مے ہیں وہ بڑی ولنریبل پوزیشن پر جا رہی ہیں. ان کا جو مقصد تھا ان الیکشن کو ریکال کرانے, یہ الیکشن وہ کر رہی ہیں تاکہ زیادہ ایک سویپنگ میجورٹی کے ساتھ جائیں, ایک بڑی اسٹرانگر پوزیشن کے ساتھ برسلز میں جب وہ نیگوشیٹ کریں. لیکن اب ان کے پاس یہ حالت ہے کہ ان کے وہ جو آدھی چھوڑ کر بھاگی تھی پوری کے پیچھے, وہ آدھی سے بھی گئیں, اور ان کی جو سمپل میجورٹی تھی اب یہ ہے کہ ان کو ڈی یو پی سے کوالیشن کرنی پڑ رہی ہے. ڈی یو پی اس وقت یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ ایک اپر پوزیشن پر ہے, وہ صرف نیگوسیشنز کے حوالے سے ان کی مدد نہیں کریں گے, وہ یہ چاہیں گے کہ یہ ان کے ان کے ایجنڈاز پر بھی کنزرویٹو گورنمنٹ عمل کرے, جو کہ کنزرویٹو کا اپنا مینیفیسٹو نہیں تھا, جس طرح کہ یہ ہے کہ ان کی سیم سیکس میرجز پر ان کے بڑے تحفظات ہیں. اچھا. ان کے ابارشن کے رولز پر تحفظات ہیں, ان کے آئرلینڈ کے ساتھ بارڈر پر ان کی اپنی ایک ڈیمانڈس ہیں کہ وہ بارڈر کو سافٹن کیا جائے. اسی طرح وہ سافٹر بریکسٹ چاہتے ہیں, جبکہ یہ کہتی ہیں ان کی جو بریکسٹ کے حوالے سے اپنی ترجیحات ہیں. اسی طرح امیگریشن اور ٹیررزم کے بھی ہیں, کیونکہ وہ ایک نہایت ہی ٹی یو پی جو ہے وہ رائٹ ونگ پارٹی ہے آئرلینڈ کی, تو وہ ایک بہت زیادہ ایک پولیٹیکل کیٹاسٹروفی جو ابھی کریٹ ہوئی ہے اس سے یہ جو کوئلیشن ہے وہ اور کیوٹک اور ولنریبل اور انسرٹین ہوگی, جس سے مجھے لگتا ہے کہ نومبر دسمبر تک شاید یہ پھر دوبارہ نئے الیکشن کی طرف جائیں, کیونکہ یہ بہت ان لائکلی ہے کہ ان کو ایک جو مستحکم انداز سے جس طرح سے یہ حکومت کرنا چاہ رہی ہے وہ کریں. اس کے علاوہ ایک اور فیکٹر بھی ہے کہ ان کو اپنی پارٹی میں بے انتہا کھل کر مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہے. پہلے کھل کر مخالفت نہیں ہو رہی تھی, لیکن اب یہ ہے کہ جس طرح جارج آسبورن, انہوں نے آج اخبار ایوننگ اسٹینڈرڈ یہاں کا بڑا ہی پاپولر اخبار ہے, اس میں چار انہوں نے فرنٹ پیجز پر بڑی ہی پرووکیٹو قسم کی ہیڈ لائنز لگائی ہیں, جو ان کے کنزرویٹو ایم پیز ہیں جو کہ اچھی اچھی پوزیشنز پر تھے لیکن ہار گئے, وہ اب ظاہر ہے ایک وہ بلاک بنائیں گے. تو اس سے یہ ہے کہ ایک چیز ایمرج ہو رہی ہے کہ میں کو استعفیٰ دینا چاہیے, پھر اس کے بعد جو دوسری لیڈرشپ ہے یہ ہے کہ ہم پھر ایک اسٹیٹ آف انارکی اور انسرٹینٹی میں جا رہے ہیں.
اچھا, ہم اگلی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں مجتبیٰ حسین ہیں لندن سے, ہمیں ہمارے پروگرام میں انہوں نے جوائن کیا ہے. برگیڈیئر ملک ہمارے ساتھ پاکستان سے ہیں, منظر وسیم بھی لندن سے ہیں, لیکن ان سے ابھی ہماری رابطہ منقطع ہوا, ان سے بات کرتے ہیں. برطانوی وزیر اعظم ٹریزا مے نے کہا ہے کہ ملک کو استحکام کی ضرورت ہے, 10 روز کے بعد بریکسٹ کے حوالے سے مذاکرات کا آغاز ہونے والا ہے. مجتبیٰ صاحب, برطانوی وزیر اعظم ٹریزا مے نے بریکسٹ کے لیے اپنی پارٹی کو اور مضبوط کرنے کی خواہاں تھیں وہ, اور اسی وجہ سے انہوں نے وہ انتخابات بھی کرائے. اب ان نتائج کو جب ہم دیکھتے ہیں, اس حوالے اور تناظر سے وہ کہاں کھڑی ہیں, سیاسی مضمرات کیا ہیں اس کے؟
بہت شکریہ بہجت, آپ نے کہتے ہیں مجھے ہزار سال کی دعوت دی,
بہت شکریہ جی, بہت شکریہ.
دیکھیں, جہاں تک بریکزٹ کا معاملہ ہے وہ یقینی طور پہ بہت زیادہ افیکٹ ہوگی, اور برطانوی وزیراعظم جس پوزیشن میں تھیں وہ پوزیشن اب ان کے پاس نہیں رہی ہے, بلکہ جس ان حالات میں اگر وہ برسلز میں جائیں گی تو صورتحال یہ ہے کہ وہ ایک اپنے آپ کو ایک لافنگ سٹاف بنا رہی ہیں اس وقت, اور وہاں پہ 27 ممالک کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے طے کرنا آسان کام نہیں ہوگا, اور ایک ایسے معاملات میں کہ بریکزٹ سے ہونے والی ہر ڈیل جو ہے اس کی پارلیمنٹ سے منظوری کروانی ہوگی, اور اب وہ سچویشن نہیں ہے. ابھی میں شمع کی بات سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ کنزرویٹو پارٹی میں بھی بڑا جو ہے ڈفرینسز پائے جاتے ہیں. حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو تھریسا مے نے جو انتخابات کا اعلان کروایا تھا اور جو میجورٹی جو ہے زیادہ لینا چاہتی تھی وہ بنیادی طور پہ لیبر یا لب ڈیم سے خوف زیادہ نہیں تھی, وہ اپنی کنزرویٹو پارٹی میں ہی جو اختلافات تھے ان میں جو پرو بریکسٹ اور اینٹی بریکسٹ جو ڈویژن ہوئی ہوئی ہے وہ اس سے زیادہ خوف زدہ تھی, اور یہی وجہ تھی انہوں نے جو ہے زیادہ میجورٹی کے لیے الیکشن کا اعلان کیا. ورنہ سوچنے کی بات ہے کہ 331 سیٹس کے ساتھ ان کو ضرورت کیا تھی, بریکسٹ سے ہونے والا ہر ڈیل جو ہے وہ تو آٹومیٹکلی منظور ہو جاتی. تو اب
تھوڑی سی ان کو مشکل پیش آ سکتی ہے,
ان کے پاس وہ صورتحال نہیں ہے اور ان کو اس پہ جو بریکسٹ کے ساتھ جو ڈیلنگز ہیں جو نیگوشیشن
وہ مشکل ہو جائے گی,
بہت متاثر ہوں گی, اور نہ صرف متاثر ہوں گی بلکہ ان کی منظوری لینا بھی بہت زیادہ
مشکل ہو جائے گا. اچھا ہم بات کرتے ہیں کیونکہ منظر وسیم صاحب کو ابھی فوری طور پر نکلیں, ان سے ایک کامنٹ کر لیں کیونکہ پھر ہم برگیڈیئر ملک سے بھی بات کرتے ہیں. شمع جنیجو ہمارے ساتھ ہیں, مجتبہ حسین ہمارے ساتھ ہیں. آپ منظر صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستانی بالخصوص اور جنوبی ایشیائی ملکوں سے تعلق رکھنے والے افراد عمومی طور پر برطانیہ میں لیبر پارٹی یا کنزرویٹو پارٹی جو کہ بڑی دونوں بڑی مقبول جماعتیں ہیں وہاں کی, کس طرف کی طرف ان کا زیادہ رجحان ہوتا ہے؟
ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو لیبر کی طرف ان کا زیادہ ٹرینڈ چلتا تھا, لیکن ان بٹوین جب لیبر ٹونی بلیئر کا زمانہ آیا تو پھر ایک سوئنگ ہوا تھوڑا سا جو کہ ڈیوائڈ ہو گئے سرٹن ان کے ووٹ. لیکن اب جب اس الیکشن کے اندر دوبارہ سے ایسا ہوا ہے کہ جو مسلمز اور ایجنز ہیں ان کا ٹرینڈ زیادہ تر جو تھا اسی کی طرف آ گیا دوبارہ لیبر کی طرف, اور موسٹلی جو لیبر ہے اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی لیبر پارٹی نے ابھی ووٹ لیے ہیں اس میں ینگ لوگوں نے کافی دیا ان لوگوں کو ووٹ, تو یہ ایک ڈیوائڈ بن گئی یو کے کے اندر. لیکن مسلم کی جہاں تک بات ہے اور ایشین فیملیز کی بات ہے تو ان کا ٹرینڈ ہمیشہ سے لیبر کی طرف ہی رہا تھا, اور اب بیچ میں ایک دفعہ جس طرح بتایا کہ کچھ جگہ لبرل کی طرف بھی گئے کیونکہ جب ٹونی بلیئر کی پالیسیز تھی ان سے نہیں ان کا ریکنسائل کر پائے تھے.
اچھا اس میں ایک اور ضمنی سوال ہے کیونکہ پھر آپ کو نکلنا ہوگا, آپ مجھے یہ بتاتے چلیے کہ عام طور پر جب ہم لیبر پارٹی کی اور کنزرویٹو پارٹی کی پالیسیوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی ان کو دیکھتے ہوئے اس تناظر کے اندر وہ جو وہاں پر رہنے والے جنوبی ایشیائی لوگ ہیں اور پاکستانی بالخصوص ہیں ان کے لیے کون سی پارٹی کی پالیسی زیادہ بہتر ہوتی ہے عام طور پر جو آپ لوگ وہاں رہ کر دیکھتے اور مشاہدہ کرتے ہیں؟
زیادہ تر تو لیبر کی سب سے بڑی ایڈوانٹیج رہتی تھی کہ یہ تھوڑے سے ریلیکس رہتے ہیں جب امیگریشن کی بات آتی ہے, اور ان کے اندر جو پاکستانی اور اس میں کی ایجن کمیونٹیز ہیں ان کے ساتھ ان کے لنکس اس وجہ سے کافی زیادہ پرانے بن چکے ہوئے تھے. تو میجر جو ایشو تھا یہاں پر ایک زمانے میں وہ امیگریشن ہی ہوا کرتا تھا, اور اسی کے اوپر بیس کر کے تو بنتی تھی ان کی جو پالیسیز تھی. تو یہ دیٹ سپورٹ جو یہاں پر رہنے والے ہیں ان کی جو مائنڈ سیٹ ہے, تو سپورٹ جو لیبر کی وہ کبھی میرے خیال ہے آگے بھی چل کے ایسی چلتی رہے گی انلیس کہ لیبر اپنی پالیسی دوبارہ سے چینج کریں جس طرح کی ٹونی بلیئر نے کی تھی.
بہت بہت شکریہ منظر وسیم ہمارے ساتھ تھے. بغیر ملک آپ سے میرا سوال ہے, برطانیہ میں یکے بعد دیگرے دہشت گرد حملوں کی وجہ سے مسلمانوں کو خصوصاً کڑے رویوں کی توقع ہے اپنے خلاف, اب جو برطانوی الیکشن کے تازہ ترین نتائج کی روشنی سامنے میں آئے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا جو نئی پارٹی جو کنزرویٹو پارٹی ہے ان کو اپنا اتحاد بناتے ہوئے اتنی مشکل ہوں گی سیاسی طور پر, جیسے کہ شمع نے کہا کہ ان کو پارٹی کے اندر بھی مسائل کا سامنا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو مسائل تھے اس کی طرف سے دھیان ان کا کچھ بٹے گا؟
سب سے پہلے اگر آپ اجازت دیں تو میں کمنٹ کروں کہ پرائم منسٹر تھریسا مے نے یہ جو کوشش کی ہے دوبارہ الیکٹ ہونے کی یا الیکشن دوبارہ کروانے کی تو ایک امریکن ہی اسٹریٹ وزڈم ہے, اٹ سیز کہ اف اٹ اینٹ بروک ڈونٹ فکس اٹ, تو جب کوئی چیز بہت اچھی چل رہی ہے تو آپ اس کو چلنے دیں, اس کو دوبارہ ٹھیک کرنے کی زیادہ کوشش مت کریں, اور وہی ہوا ہے کہ اب وہ اپنی سمپل میجورٹی سے بھی چلی گئی ہیں. میں جہاں پہ جو آپ کی بات کر رہی ہیں ٹیررزم کی تو اس کے حساب سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ پاکستان کے اوریجن کے تقریباً 12 کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ سکسیزفل ہوئے ہیں, تو میرے خیال میں یہ 12 لوگ جو ہیں یہ ایک بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں پاکستان کے امیج بلڈنگ میں اور پاکستان کے لیے ایز اے لابی کام کرنے کے لیے. اور یہ جو فیئر ہیں کہ جی پاکستان جو ہے ایک منبع ہے ٹیررزم کا, اور یہاں سے جتنے بھی ٹیررسٹ کاروائیاں ہوئی ہیں یو کے میں ان کا کوئی نہ کوئی لنک پاکستان کے ساتھ نکلتا آ رہا ہے, تو میرے خیال میں یہ جو ایک ابھی گروپ آ رہا ہے پاکستانی اوریجن ایم پیز کا یہ بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے ایک یہ جو فیئر جو ہے یا یہ جو ایک خوف جو ہے پاکستانی لوگوں کی طرف سے کہ یہاں سے ٹیررزم آتی ہے اس کو دور کرنے میں, اور ایک ریئلسٹک امیج جو ہے پاکستان کا وہ سوسائٹی میں لانے کے لیے. اب کیونکہ یہ پرائم منسٹر صاحبہ جو ہے بریکسٹ کے اندر بہت زیادہ انوالوڈ ہیں اور ساتھ ساتھ یہ ٹیررزم کے واقعات بھی ہو رہے ہیں چاہے وہ جہاں سے بھی اوریجنیٹ کرتے ہوں, تو ان کو اب یہ خیال یہ دیکھنا پڑے گا کہ بے شک یہ لوگ پاکستان اوریجن کے ہیں یا دوسرے کنٹریز کے اوریجن کے لوگ ہیں, مگر یہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہ یو کے اندر پلے بڑھے ہیں اور یو کے کی سوسائٹی کے اندر ہی سے یہ ابھر کر باہر آ رہے ہیں, تو زیادہ ان کو یہ ابھی کام کرنا ہوگا کہ وہ ان وجوہات کو تلاش کریں کہ यूके सोसाइटी में रहते हुए ये लोग इतने एक्सट्रीमिस्ट व्यूज क्यों रखते हैं, इंटरनेट का क्या इसमें रोल है, सोशल मीडिया का क्या रोल है, और किस तरह से इन लोगों को वो अपनी सोसाइटी में इंटेग्रेट कर सकते हैं कि जहां पर उनका इस्लाम भी खतरे में ना हो और वो बहुत अच्छे यूके सिटीजन बन सकें। तो मेरे ख्याल में चैलेंज ये होगा, और जो भी इनका इंटीरियर मिनिस्टर या होम सेक्रेटरी जो भी बनेगा उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि ये अच्छे मुसलमान भी हों और अच्छे ब्रिटिश सिटीजन भी हों। तो किस तरह से ये अचीव किया जाता है, मेरे ख्याल में बड़ा चैलेंज ये है, और ये इतना ही बड़ा चैलेंज है जितना कि ब्रेक्सिट से अच्छे क्या कहने चाहिए
नताइज की तवक्को करना, आप
इंटरेस्ट को सिक्योर करते हुए बाहर निकल सकते हैं।
अच्छा, अब बस आखिरी एक एक सवाल हम करेंगे शम्मा से और उसके बाद मुज्तबा साहब से। बरतानिया में आम इंतखाबात के गैर मुतवक नताज और किसी भी जमात के अक्सरियत हासिल करने में नाकामी पर यूरोपीय रहनुमाओं ने तशवीश का इजहार किया है। शम्मा, इस रद्द अमल के तनाजुर में आने वाले दिनों में बरतानिया के अंदर और यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुक के बारे में अब क्या इम्कान आप देखती हैं?
देखिए, डोनाल्ड टस्क ने आज जो बयान दिया है, या अभी जो 19 जून को उनके जब दोबारा से नेगोशिएशन शुरू होने वाली है नेक्स्ट वीक से, तो उनको बरतानवी जो हमारी जो डोमेस्टिक और हमारी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उससे उनको कोई सरोकार नहीं है। वो ये चाहते हैं कि जब हम बैठते हैं ब्रेक्सिट की कि हार्ड ब्रेक्सिट की डील पर जाते हैं या नो डील पर जाते हैं या किस पर जाते हैं, वो ये देखना चाहेंगे कि कितनी पावरफुल पोजिशन है जब थेरेसा मे आकर बैठती है वहां पर। लेकिन बात यह है कि मैं मुस्तफा साहब की बात से एग्री करूंगी कि उन्होंने वो बात को फर्दर क्लियर किया कि वो जो भी वो डील करेंगी वहां पर वो इतनी वल्नरेबल होंगी पोजीशन में कि उनके पास आगे से उसको पार्लियामेंट से अप्रूव कराने की नहीं होगी। तो अभी एक कंजर्वेटिव पार्टी ही से एक दूसरी आवाज आ रही है कि जब तक एक यहाँ पर पॉलिटिकल सर्टेनिटी नहीं होती, आप इन सारी निगोशिएशन को फ्रीज कर लें ताकि हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं बरतानिया में, और उसके बाद हम इस पोजीशन में हों कि हम हार्ड ब्रेक्सिट या सॉफ्ट ब्रेक्सिट या डील या नो डील को डील कर सकें वहां पर बैठकर। इस वक्त जो है वो उनके अपने हाथों से, वो उन्होंने अपने जो गैम्बल खेली एक पॉलिटिकल और उसमें वो बुरी तरह से नाकाम हुई, वो सारे कार्ड लूज कर चुकी हैं। और फिर यूरोपियंस भी, वो जब 27 कंट्रीज के जब हेड्स बैठेंगे तो वो भी बहुत ज्यादा यानी इस बात का फायदा उठाएंगे। वो पहले ही कह चुके हैं कि हम अला कार्ड नहीं देंगे आपको कि आप अपनी मर्जी से कहेंगे कि ये जो फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल है उस पर बैन लगाए या और हमें बरतानवी लोगों को फायदा हो और यूरोपियंस को ना हो। बरतानिया उस पोजीशन में शुरू से ही नहीं था और अब तो और ज्यादा वल्नरेबल हो गया है और उसका पॉलिटिकली एक सेटबैक होगा। और इसका जो यूरोपियन जो लीडर्स हैं वो भी ये है कि उस बात का फायदा उठाएंगे और हमें हमारी वल्नरेबिलिटी से ये है कि हमें और नुकसान होगा जब हम टेबल पर बैठेंगे उनके साथ।
शुक्रिया शमा। मुज्तबा साहब से मेरा आखिरी सवाल है। मुज्तबा, ये बताइएगा कि अब आप इमिग्रेशन के रेफरेंस से और इंतहा पसंदी के हवाले से क्या पॉलिसियों में कोई वाजे तरह की तब्दीली देखते हैं, या ये है कि ये जो सियासी एक माहौल आ पड़ा है उसकी वजह से बाकी मसाइल पीछे पड़ जाएंगे?
देखें बेहतर, जैसे कि आपने थ्रीसा मई की जो आखिरी एक दिन पहले वाली 4 तारीख वाली जो तकरीर सुनी होगी, और उसमें उन्होंने एक तरह की डेस्परेट अटेम्प्ट थी, क्योंकि पोल सर्वे देख रही थी, डेस्परेट अटेम्प्ट थी टेबल टर्न करने की, आखिरी लम्हात में प्रोवोक करने की, सेंटिमेंट्स को प्रोवोक करने की। तो उनको नजर आ रहा था कि इस वक्त सूरत हाल ये हो जाएगी। उसमें उन्होंने जो 3-4 मखसूस बातें की हैं इंतहा पसंदी के कब के लिए, इनफ इज इनफ, और ये कि हम ह्यूमन राइट्स लॉ को भी चेंज करेंगे अगर हमें जो है टेररिस्ट के खिलाफ या इंतहा पसंदी के खिलाफ कार्रवाई करने में मुश्किल होगी तो हम ह्यूमन राइट लॉज को भी चेंज कर देंगे। लेकिन जैसा कि रिजल्ट आया है कि अब उनके लिए ये इतना मुमकिन नहीं है। और जैसे कि आपने इमिग्रेशन की बात की तो बॉर्डर्स वगैरह के बारे में भी उनको DUP की आगे काफी कमजोरी दिखाना पड़ेगी, क्योंकि DUP का अगरचे बहुत सारे मामलों पे कंजर्वेटिव के साथ सेम ख्याल आते हैं, एक ही जैसे ख्याल आते हैं, लेकिन बॉर्डर्स के ऊपर जो है खासतौर पे रिपब्लिक आयरलैंड के साथ बॉर्डर्स पे वो सॉफ्ट बॉर्डर चाहते हैं और ज्यादा सख्ती नहीं चाहते, जो कि कंजर्वेटिव की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ है। तो ओवरऑल मजबूरी तौर पे इमिग्रेशन के ऊपर भी, इंतहा पसंदी के खिलाफ कार्रवाइयों पे भी, और ब्रेक्सिट के मामले में भी یہ ایک کمزور پوزیشن ہے گورنمنٹ کی, اور بنیادی طور پہ یہ برطانوی عوام کے لیے ایک کوئی پازیٹیو چیز نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک انسرٹن اور ویک گورنمنٹ جو ہے وہ برطانیہ کے لیے ایک نقصان دہ چیز ہے. اور آپ کو ایک بات یہ بتانا چلوں کہ اس ہنگ پارلیمنٹ اس سے پہلے بھی آ چکی ہے, 1974 میں بھی ہنگ پارلیمنٹ آئی ہے اور 2010 میں بھی ہنگ پارلیمنٹ آئی ہے, لیکن اتنی آکورڈلی ہنگ پارلیمنٹ جو ہے وہ کبھی نہیں آئی کہ جب آپ کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے کہ صرف کنزرویٹو اور ڈی یو پی کے علاوہ, اس کے علاوہ پارٹی ڈیوائڈ ہیں ایک دوسرے سے کہ اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے.
بہت بہت شکریہ مجتبیٰ حسین ہمارے ساتھ تھے, شمع جنیجو ہمارے ساتھ تھیں لنڈن سے, منظر وسیم ہمارے ساتھ تھے پاکستان سے, برگیڈیئر ریٹائرڈ عمران ملک نے ہمارا ساتھ دیا, اور اس کے علاوہ ہم نے پروگرام میں بات کی برگیڈیئر ریٹائرڈ سعد نذیر سے, ڈاکٹر منیش کمار بھارت سے, اور یہاں رضا رومی اور ڈاکٹر طیب محمود ہمارے ساتھ تھے. اب بہجت کو آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. میرے ساتھ پروڈیوسر تھے انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر ہیں جسٹن ٹویٹس. بہجت اجازت چاہتی ہے, آپ سے ہماری ملاقات ہوگی پھر انہیں پروگراموں میں. ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے, ہم سے رابطے میں رہیے. اب اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.